أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
برادران عزیز و خواران محترم تین شبوں پر مشتمل سلسلہ مجالس جو منسوب ہے شہادت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے سرنامہ کلام میں جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا اس کا معروف عنوان آیت تطہیر ہے سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اور 33ویں سورے کی 33ویں آیت کا آخری جز وہ حصہ ہے کہ جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ کہ بس ارادہ پروردگار یہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ اے اہل البیت آپ سے ہر قسم کے رجس و نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے برادران عزیز اس آیت تطہیر کے نزول کا جو پس منظر ہے اس کے دو سے تین ورژنز عام طور پر اویلیبل ہیں ایک تو وہ یہ کہ جیسے عام طور پر آل محمد کے ماننے والے ہر مجلس سے پہلے ہر محفل سے پہلے پڑھا کرتے ہیں تو وہ ظاہر شان نزول ہے پس منظر ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جناب خاتون جنت سے روایت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بعض ورژنز ہیں کہ جو بعض امہات المومنین سے منسوب ہیں جن میں ایک نام جناب ام سلمہ کا بھی ہے جناب ام سلمہ وہ بیوی ہے کہ جو آل محمد سے عقیدت رکھتی تھی محبت رکھتی تھی اور وہ بیوی ہیں کہ جو واقعہ کربلا کے موقع پر بھی حیات تھیں اور واقعہ کربلا کے ایک سال کے بعد تقریباً 62 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی تو ایک ورژن وہ بھی ہے مگر وہ ورژن جو عام طور پر ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اور دوسرے ورژنس کو بھی اگر آپ تقابلی مطالعہ کریں تو ایک چیز جو بالکل کامن ڈینومینیٹر کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے جو مشترک ہے دونوں کے اندر وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے چادر میں سب کو جمع کیا اور پھر پروردگار عالم سے یہ دعا مانگی کہ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی کہ میرے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت یہ ہے میرے خاص الخاص افراد. اور پھر اس کے بعد وہ دعا مانگی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے آیہ تطہیر کو نازل کیا. جو ہمارے پاس ورژن ہے حدیث قصہ کے عنوان سے اس میں تفصیل ہے, اور وہ تفصیل اتنی حسین ہے کہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ سیرت معصومین کے اوپر ان کی ایک کتاب ہے کہ جو عام طور پر میں نوجوان دوستوں کو ریکمینڈ کیا کرتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کریں, اور اس کتاب کا نام ہے نقوش عصمت. یعنی ایک تو سیرت کی وہ کتابیں ہیں کہ جو ہائر اسٹڈیز کے لیے ہیں, مدارس کے طلاب کو پڑھنی چاہیے, علماء کو پڑھنی چاہیے, مثلا بیار الانوار اور دیگر کتابیں ہیں جو اس اسٹینڈرڈ کی لکھی گئیں. مگر وہ کتاب کہ جو یونیورسٹی گوئنگ, کالج گوئنگ, اسکول کے اندر جو بڑی کلاسز کے اندر ہمارے طالب علم ہوتے ہیں, جب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سیرت کی کون سی کتاب پڑھیں, تو عام طور پر میں ان کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کتاب سے آپ شروع کریں. اس کتاب کے اندر نقوش عصمت میں, یعنی عصمت کے نقوش, اس میں معصومین کی زندگی کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. جب جناب سیدہ کی زندگی کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک چیپٹر نظر آئے گا کہ جس میں انہوں نے حدیث قصہ کو موضوع بحث قرار دیا ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے حدیث قصہ کو عنوان بنایا, اور وہاں پر انہوں نے ایک تبصرہ کیا, اور وہ تبصرہ اس قابل ہے کہ اس پر توجہ کی جائے. وہ فرمانے لگے کہ حدیث قصہ کے الفاظ میں اتنی جاذبیت ہے کہ بس پڑھیے اور سر دھنیے. یعنی لفظ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ معصوم کا کلام ہے, لفظ خود اپنے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ کسی عام زبان سے ادا نہیں ہوا ہے, واقعاً یہ معصوم نے یا معصومہ نے کہا ہے. یعنی آپ اس مقولے سے یقیناً واقف ہوں گے کہ کلام الامام امام الکلام, کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے. یعنی جس طرح امام انسانوں میں سب سے آگے ہوتا ہے, اسی طرح سے کلام امام کلام میں سب سے آگے ہوا کرتا ہے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے لیے تو یہ بہت مشہور محاورہ ہے کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق, کہ اس کی شان یہ ہے کہ خالق کے کلام سے نیچے ہے, مخلوق کے کلام سے بلند ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب یہ جو علامہ جوادی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں, اور پھر وہ افراد جو عربی سے کچھ شدھ بدھ رکھتے ہیں وہ یقیناً میری اس بات کی تائید کریں گے. جو الفاظ اس کے اندر ہے, جس طرح سے بی بی نے منظر کشی کی ہے اور اس پورے واقعے کو سمجھایا ہے جناب سیدہ نے, وہ کمال ہے کہ جس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ بی بی یہ کہتی ہیں کہ ایک روز میرے بابا تشریف لائے اور آ کر مجھ سے یہ کہنے لگے کہ انی اجدو فی بدنی ذوفن, کہ میری لگتے جگر ہے میری بیٹی, میں اپنے بدن میں ذوف اور کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اتنی بالکسائی یمانی فغتینی بے, تو ایک چادر یمانی لے آؤ اور مجھے اڑھا دو. فقط اسی پر اگر ہم رک جائیں اور ذرا اس لفظ پر غور کریں کہ پیغمبر اکرم نے لفظ بدن استعمال کیا ہے, لفظ جسم استعمال نہیں کیا, فرق ہے. یعنی جب جسم کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو عربی کے اعتبار سے سر بھی شامل ہوگا, دھڑ بھی شامل ہوگا, لیکن جب بدن کہا جائے گا تو سر شامل نہیں ہوگا, دھڑ شامل ہوگا. یعنی کیوں پیغمبر اکرم خاص اہتمام کر رہے ہیں کہ ذہن انسانی اس طرف نہ جائے کہ پیغمبر نے اپنے سر کے بارے میں ذوف کی بات کی ہے, تاکہ بعد میں اگر کبھی کوئی شخص ہزیان کی تہمت لگائے تو اسے کہنے کا موقع نہ ملے. آپ نے غور فرمایا برادر نے کہ جسم کے اندر سر بھی شامل ہے اور دھڑ بھی شامل ہے. اچھا, اب اس کے بعد بہت حسین وہ موقع آتا ہے کہ جہاں مناقب کی کتابوں میں اسی طرح کا ایک تقابل وہ نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم مولا کائنات کو مخاطب کر کے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی انت منی بے منزلت الرأس من الجسد, اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو دھڑ سے ہوتی ہے. دیکھیے رأس کہتے ہیں سر کو, اور جسد ایک مرتبہ پھر دھڑ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لفظ واپس غور سے سنیے گا, یا علی اے علی انت منی تو مجھ سے ہے, بے منزلت ہے اسی طرح سے الرأس من الجسد کے جس طرح سے سر کی دھڑ سے نسبت ہوتی ہے. یعنی پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں, پیغمبر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علی تو میرا سر ہے, علی تو میرا سر ہے. نہیں برادران عزیز, اب میں اپنے استاد کا جملہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. حضرت علامہ طالب جوہری صاحب ایک مرتبہ وہ سمجھا رہے تھے, وہ کہنے لگے کہ ذرا غور کرو اس بات کے اوپر کہ جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی تو میرا سر ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھیں سر میں, کان سر میں, زبان سر میں, دماغ سر میں ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں اے علی تو میرا سر ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اے علی تیرا دیکھنا میرا دیکھنا, تیرا سننا میرا سننا, تیرا بولنا میرا بولنا, تیرا سوچنا میرا سوچنا. اب جو نبی کا سر ہوگا قیامت تک سنت نبی کی تشریح اگر ملے گی تو اسی سے ملے گی, کسی اور سے نہیں ملے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا, یعنی واقعی لفظوں کا انتخاب کتنا مؤثر ہوتا ہے, کتنا افیکٹو ہوتا ہے, کتنی اس کی امپیکٹ ویلیو ہوتی ہے. یہ پیغمبر اکرم کے ان الفاظ سے جو جناب سیدہ کوٹ کر رہی ہیں, نقل کر رہی ہیں, اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اچھا, پیغمبر اکرم نے یہ کہا, جناب سیدہ نے چادر لے کر آئیں اور جناب ختمی مرتبت کو اڑھا دی. اب چادر پیغمبر اکرم نے اوڑھی بھی, آرام فرما رہے ہیں. کچھ دیر گزرتی ہے, امام حسن تشریف لاتے ہیں, پھر امام حسین تشریف لاتے ہیں, پھر مولا کائنات تشریف لاتے ہیں. ذرا آپ انداز دیکھیے, امام حسن آتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکی یا امہ, امام حسین آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکی یا امہ, اے مادر گرامی آپ پر ہمارا سلام ہو. اور جناب سیدہ جواب میں کیا کہتی ہیں؟ یعنی یہ انداز جو جناب سیدہ کا ہے بہت قابل توجہ ہے. دیکھیے, اولاد کو نام سے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج تو نہیں ہے, بیٹا بیٹا ہے, بیٹی بیٹی ہے, آپ نام سے بلا سکتے ہیں. مگر جناب سیدہ نے اپنی اس روش کو سامنے واضح کیا. یہاں پر تو ماں وہ ہے کہ جس کے سر پہ تاج عصمت ہے, بیٹے وہ ہیں کہ جن کے سر پہ تاج امامت ہے, انہیں تو ضرورت نہیں ہے, مگر ان کے ذریعے سے ہمیں تو تعلیم دینا مقصود ہے کہ اولاد کو مخاطب کرو تو کس طرح سے, کس طرح سے مخاطب کرو. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ چاہتی تو یقیناً نام کے ساتھ بھی مخاطب کر سکتی تھی, وعلیک السلام یا حسن کہہ سکتی تھی, وعلیک السلام یا حسین, اے حسن بیٹا تم پر میرا سلام, اے حسین بیٹا تم پر میرا سلام. لیکن نہیں, جناب سیدہ نے لفظوں کا جو انتخاب کیا وہ کتنا حسین ہے, وعلیک السلام یا قرۃ عینی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تم پر بھی میرا سلام, وثمرت فؤادی, اے میرے میوہ دل تم پر بھی میرا سلام. یعنی بی بی سمجھا یہ رہی ہیں کہ اولاد سے تم محبت کرتے ہو مگر اس محبت کو دل میں چھپا کر مت رکھو, لفظوں کے ذریعے زبان سے اس کا اظہار کرو تاکہ تمہارا تمہاری اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اور زیادہ قوی ہو, اور زیادہ مضبوط ہو. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جناب امام حسن کے الفاظ, امام حسین کے الفاظ, کہ وہ اس موقع پر کہتے ہیں انی اشم عندک رائحتا طیبہ کانہا رائحت جدی. یہ ہے تہذیب آل محمد. امام کہہ رہے ہیں کہ مادر گرامی میں وہ خوشبو گھر میں محسوس کر رہا ہوں, انی اشم عندک, آپ کے پاس وہ خوشبو آ رہی ہے, رائے حتن طیبہ, ایسی پاک و پاکیزہ خوشبو, کانہا رائے حت و جدی, کہ جیسے میرے جد محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. اب یہ جو خوشبو کا ذکر ہے, یہ امام حسن آتے ہیں خوشبو کی بات کرتے ہیں, امام حسین آتے ہیں خوشبو کی بات کرتے ہیں, مولا کائنات آتے ہیں خوشبو کی بات کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ خوشبو کا ذکر کہیں اور بھی نظر آتا ہے. وہ خوشبو کا ذکر کہاں پر؟ امام امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اپنا تعلق بتایا ہے کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا. وہ تعلق بتاتے ہوئے مولا یہ فرماتے ہیں کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امی, کہ میں اسی طرح سے رسول کے ساتھ تھا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا. یعنی جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے جدا نہیں ہوتا, کہ اسی طریقے سے میں رسول خدا سے جدا نہیں ہوتا تھا. یعنی یہ ایک جملہ علی کے نبی سے بلا فصل تعلق کو سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے. بلا فصل, یہ فاصلہ نہیں تھا, یہ عربی کا محاورہ ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ارا نور الرسالہ و اشم ریحن نبوہ, کہ میں رسالت کے نور کو دیکھ رہا تھا, نبوت کی خوشبو کو سونگ رہا تھا, نبوت کی خوشبو کو سونگ رہا تھا. یہ جو خوشبو کا ذکر وہاں پر آیا تو اس پر بعض افراد نے اعتراض کیا کہ بھائی نبوت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے, رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے, تو خوشبو عطر کی ہوتی ہے, پرفیوم کی ہوتی ہے, سینٹ کی ہوتی ہے, گلاب کی ہوتی ہے, مگر کیا واقعہ نبوت اور رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے؟ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک جگہ اس پر تبصرہ فرمایا، وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ یعقوب سے پوچھئے کہ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف 12 سورہ ہے، تمیز ابھی چلی ہے مصر سے، یعقوب کنعان میں ہے، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، قمیض ابھی پہنچی بھی نہیں ہے، بہت دور ہے قمیض، اور یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو اتنا کہنے کا تو حق ہے نا کہ اگر یوسف کی خوشبو ہو تو یعقوب کی قوت شامہ چاہیے، اور نبوت کی خوشبو ہو تو امامت کی قوت شامہ چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جیسی خوشبو ویسی قوت شامہ درکار ہے. تو یہ حدیث قصہ کے اندر جو آ رہا ہے وہ خوشبو کی بات کرتا ہے. اشم عندک رائحۃ طیبہ کنا رائحۃ جدی کنا رائحۃ اخی، وہی خوشبو جو میرے جد کی ہے، وہی خوشبو جو میرے بھائی کی ہے. حسن اور حسین کہتے ہیں جد، علی کہتے ہیں بھائی، اور پھر اس کے بعد حسن آتے ہیں. آپ جانتے ہیں امام حسین بعد میں آئے پیغمبر اکرم کے پاس اور چادر کے قریب کھڑے ہو گئے، داخل نہیں ہوئے، داخل نہیں ہوئے، اور اذن طلب کیا کہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، کہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں اے نانا جان کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں. پہلے سلام کیا، جواب سلام آیا، وہاں پر بھی انداز وہی ہے، وعلیکم السلام یا شافع امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے تم پر کرنے والے تجھ پر بھی میرا سلام ہو. اور پھر اس کے بعد اذن طلب کر رہے ہیں، اتاذن لی اے نانا جان کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں. اجازت ملی اور چادر میں داخل ہو گئے. پھر اس کے بعد امام حسین آتے ہیں، یہی جملہ کہتے ہیں، اتاذن لی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں. اجازت ملتی ہے اور وہ بھی داخل ہو جاتے ہیں. یہ کون ہیں جو اجازت مانگ رہے ہیں؟ یہ نواسے ہیں. یہ کتنے بے تکلف ہیں اپنے نانا سے. عام طور پہ نواسے ویسے ہی نانا سے بے تکلف ہوتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، مگر یہ کتنے بے تکلف ہیں. مسجد میں جب پیغمبر اکرم حالت سجدہ میں ہیں تو بے تکلفی کا یہ عالم ہے کہ حسین سجدے میں پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. اجازت لی تھی؟ کوئی اجازت لی تھی؟ کوئی اجازت نہیں لی. اچھا، ایسا ہی واقعہ امام حسن کا بھی ہے کہ امام حسن بھی حالت سجدہ میں پیغمبر اکرم مسجد میں، گھر میں نہیں، مسجد میں جب پیغمبر اکرم حالت سجدہ میں، امام حسن بھی پشت پر سوار ہو گئے. اجازت لی؟ نہیں. کیا پیغمبر اکرم نے اتار دیا؟ نہیں. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اٹھ اٹھ کر دیکھنے لگے کہ کہیں قرآن تو نازل نہیں ہوا. اور علماء کا وہ مشہور جملہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو یہ نظر آیا کہ قرآن سامت تو نہیں ہے، قرآن ناطق کا پارہ نازل ہو رہا ہے. آپ نے غور فرمایا، اتنی بے تکلفی، اتنی بے تکلفی کہ جو سرکاری جگہ ہے مسجد، وہاں پر اجازت نہیں مانگتے، اور جب اپنے حجرے میں، گھر میں، پرائیویٹ جگہ جہاں پر بے تکلفی ہونی چاہیے، وہاں پر امام حسن آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں کہ نانا جان اجازت ہو تو ہم داخل ہوں ورنہ داخل نہ ہوں. تو وجہ کیا ہے کہ یہاں پر اجازت مانگ رہے ہیں باوجود اس بے تکلفی کے کہ جس کا اظہار مسجد میں بارہا ہو چکا ہے. معاملہ صرف اتنا ہے برادران عزیز کہ چادر میں داخل ہونے کے بعد ہونا کیا ہے. آیہ تطہیر نازل ہونی ہے، اگر اجازت نہ لیں اور بے تکلفی کے ساتھ داخل ہو جائیں تو کوئی بعد میں یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت ان کے لیے نہیں آئی تھی، آیت تو فقط جد کے لیے آئی تھی، یہ تو بے تکلفی میں داخل ہو گئے تھے. اجازت لے کر بتایا کہ جس طرح سے طہارت کا مصداق خاتم النبیین ہیں، اسی طریقے سے یہ بچے بھی طہارت کے مستحق ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں، محمد و آل. تو اب یہ ترتیب ذہن میں رہے کہ حسن بھی چادر میں داخل ہوئے، حسین بھی چادر میں داخل ہوئے، امیر المومنین بھی چادر میں داخل ہوئے، اور پھر آخر میں جناب سیدہ چادر میں داخل ہو گئے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لفظوں پر آپ توجہ کریں کہ جو جناب سیدہ نے حدیث قصا کے بیان کے لیے استعمال کی ہے۔ جناب سیدہ جب داخل ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جملہ کیا ہے بی بی کا، لمک تملنا جمیعا تحت القصا۔ یہ عجیب الفاظ ہے، ترجمہ کیا ہے؟ جب ہم سب جمع ہو گئے چادر کے اندر، چادر کے نیچے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ روا روی کے اندر آپ کہہ دیجئے، الگ بات ہے کہ ہم سب جمع ہوئے، ورنہ اہل زبان تشریف فرما ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہاں پر لمچ تمانا ہے، لمچ تمانا تو نہیں ہے، اجتماع اردو میں بھی بولا جاتا ہے، لفظ تو عربی کا ہے مگر اجتماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونا۔ یہاں پر لمچ تمانا نہیں ہے، یہاں پر ہے لمک تملنا۔ جب ہم جمع ہو گئے، نہیں جب ہم مکمل ہو گئے۔ جمع ہونے میں اور مکمل ہونے میں فرق ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، آپ اس ہال میں مکمل ہوئے ہیں یا جمع ہوئے ہیں؟ آپ اس میں جمع ہوئے ہیں، لیکن آپ باہر جائیے تو اجتماع ختم ہو جائے گا، آپ اپنی اپنی جگہ مکمل تو ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ آپ اپنی جگہ مکمل ہیں، آپ اپنی جگہ ناقص نہیں ہیں، آپ اپنی جگہ مکمل ہیں، مگر جب یہاں تشریف لائیں گے ہال میں تو یہ اجتماع ہو جائے گا۔ یعنی جو اپنی اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ ایک جگہ پر آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے اجتماع۔ معصومہ کونین کہہ رہی ہے لمک تملنا، اجتماع نہیں، ہم مکمل ہو گئے۔ یعنی کبھی یہ مت سمجھنا کہ ہم الگ الگ مکمل وجود ہیں، جب تک ایک جگہ نہ آ جائے اس وقت تک ہم مکمل نہیں ہوتے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں منیت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بارہا یہ کہا گیا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ میرے بغیر نامکمل ہیں میں ان کے بغیر نامکمل۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد بی بی یہ کہتے ہیں لمّا تملنا جميعا تحت القصا اخذ بيد اليمنى او ما بيد اليمنى الى السماء، اشارہ کیا آسمان کی طرف، ہاتھوں کو بلند کیا، اور پھر پیغمبر اکرم یہ کہتے ہیں کہ اللهم اے میرے معبود ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وعامتي، اے میرے پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے خاص الخاص افراد، یہ ہیں ان هؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی، یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون، یولمونی ما یولمہم، یحزنونی ما یحزنہم، جو انہیں خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا، جو انہیں غمگین کرے اس نے مجھے غمگین کیا، انا حرب لمن حاربہ وسلم لمن سالمہ، جس کی ان سے جنگ اس کی مجھ سے جنگ، جس کی ان سے سلو ان کی مجھ سے سلو۔ اب آپ غور فرمائیے، اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، فجل صلوات کا و برکات کا و رحمت کا و غفران کا و رضوان کا علیہ و علیہم، اے مالک اپنی صلوات، اپنی برکتیں، رحمتیں، رضوان و غفران، یہ سارے تحفے مجھ پر بھی اور ان پر بھی نازل فرما، ہر رزق کو دور رکھ اور ویسا پاک و پاکیزہ رکھ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ یہ ہے دعا کی منزل، جس پر پھر پروردگار کا وہ خطاب شروع ہوتا ہے۔ نہیں برادران عزیز، ذرا غور فرمائیے کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اتنا اہتمام کر رہے ہیں، یہ چادر کا حصار کس لیے، یہ اتنا تکلف کس لیے کہ چادر میں جمع کیا جائے، اور یہ اشارہ کیا جائے اللہم ہؤلاء، اے میرے معبود یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں، یہ کیوں اتنا اصرار ہے؟ آیت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ارادہ پروردگار کیا ہے؟ گھر والوں سے ہر رجس کو دور رکھے، غلط۔ اہل البیت، یہ الف لام جو درمیان میں ہے نا، اہل اور بیت، بیت کے اوپر ہے الف لام، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ البیت، البیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر والے نہیں، اے اس گھر والے، اے اس گھر والے، یہ اس کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ الف لام کے ذریعے سے آ رہا ہے، جیسے یوم، دن، الیوم، یہ سا دن، آج کا دن، خاص دن، غدیر کا دن، ولایت کا اعلان جب ہوا وہ دن، مولا بنایا گیا وہ دن، اب وہ عام دن نہیں ہے، وہ خاص دن ہو گیا۔ اسی طریقے سے بیت، گھر،
البیت خاص گھر ہے، اہل البیت اے اس گھر والوں، یہ پروردگار عالم الف لام کے ذریعے سے اشارہ کرتا ہے، پیغمبر اکرم ہا اولائے کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ذرا سا رکیے اس کے اوپر، اور میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں، مجھے ایک بات بتائیے، ضرورت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم اتنا اہتمام کریں، چادر کا حصار کھینچیں، یہ حصار کے لفظ پر بھی توجہ رہے، چادر کا حصار کھینچیں، جمع کریں، ہا اولائے کہیں یہ ہیں میرے گھر والے، اللہم ہا اولائے اہل بیتی، ہا اولائے اہلی، یہ اتنا اصرار آیت میں، اتنا اصرار اہل البیت اے اس گھر والوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں کسی سے سوال پوچھوں کہ آپ کے گھر والوں میں کون کون شامل ہے، کیا جواب ملے گا؟ آپ شروع کریں گے اپنی وائف سے، اپنی زوجہ سے شروع کریں گے، انصاف کی بات تو یہی ہے، آپ کہیں گے کہ بھائی میری وائف ہیں، میرے بچے ہیں، اگر بھائی بہن کی شادی نہیں ہوئی ہوگی تو ان کو بھی آپ شامل کر لیں گے، بھائی بہن کی شادی ہو چکی ہوگی تو آپ ان کو ان کے عیال میں شمار کریں گے، ایسا ہی ہے، ماں باپ ساتھ رہتے ہیں تو ماں باپ کو شمار کیا جائے گا، یہی طریقے کار ہے۔ فیملی ممبرس کون کون ہیں، جواب یہی آئے گا، آپ شروع کریں گے اپنی وائف سے۔ تو یہ عرف کا طریقہ کار ہے، یہ سوسائٹی کا طریقہ کار ہے، یہ معاشرے کا طریقہ کار ہے، مگر میں کیا کروں کہ قرآن مجید ہمیں نظر آتا ہے کہ اس عرف کے قاعدے کو توڑ دیتا ہے، معاشرے کے اس قاعدے کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں پہلے کچھ عمومی مثال بیان کروں، مجھے ایک بات بتائیے، یہ لفظ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ مجلس کا مطلب ہے نشست، بیٹھنے کی جگہ، مجلس کا مطلب ہے نشست، بیٹھنے کی جگہ، لغت میں آپ دیکھیں گے تو اس کا یہی مطلب ہے، عرف میں اگر آپ دیکھیں جنرل کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی خاص کلچر نہ ہو تو اس کا یہی مطلب ہے، لیکن اگر آپ گھر سے نکلیں اور بیگم یہ پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، تو بیگم کیا سمجھیں گی؟ کہ ایک کیفیٹیریا کے اندر کوئی بیٹھک ہے، اس میں جا رہے ہیں گپ شپ کرنے کے لیے، یہی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، یہ ایک اصطلاح خاص ہے، لفظ مجلس سے مراد وہ خاص نشست ہے کہ جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہوگا، فضائل بیان ہوں گے، مصائب بیان ہوں گے۔ آپ نے غور فرمایا، تو آپ مجھے بتائیے مجلس کا مطلب اور معنی سمٹ کر ایک خاص معنی میں آیا یا نہیں آیا، جو اصطلاح بن گیا۔ مسجد، مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ، کہ جہاں پر سجدہ کیا جائے، لیکن اگر آپ یہ کہیں میں مسجد جا رہا ہوں تو اسے کیا مراد ہے؟ فٹ پاتھ پر سجدہ کرنے جا رہے ہیں، فٹ پاتھ پر سجدہ کرنے جا رہے ہوں گے تو اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا، اگرچہ لغت میں اس کو مسجد کہیں گے، مگر اصطلاح میں مسجد سے مراد وہ عمارت ہے کہ جہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، ایک ہے لغت، ایک ہے عرف، اور ایک ہے اصطلاح، لغت ہے اور اصطلاح ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بے شک عرف عام میں یہی ہے، جب کہا جائے گا گھر والے، اس کے اندر یقیناً بیوی کو شمار کیا جائے گا، بچوں کو شمار کیا جائے گا، لیکن آئیے قرآن مجید کا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ ہود، نواں سورہ توبہ، دسواں سورہ یونس، گیارہواں سورہ ہود، بارہواں یوسف، یوسف سے پہلے والا، گیارہواں سورہ سورہ ہود، دسواں سورہ یونس اس کے بعد والا، سورہ یوسف سے پہلے والا، گیارہواں سورہ سورہ ہود۔ یہ سورہ ہود بہت ڈیسائسو ہے، فیصلہ کن ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے عرف کے اس معیار کو توڑ کر رکھ دیا۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، سورہ ہود کے اندر انبیاء اور رسول ہیں، پروردگار عالم نے نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ڈیٹیلڈ واقعہ سورہ ہود میں بیان ہوا، اگرچہ جناب نوح علیہ السلام کے نام پر ایک پورا سورہ بھی موجود ہے، لیکن جتنے تفصیلات حضرت نوح علیہ السلام کے سورہ ہود میں ہیں کسی اور سورہ کے اندر نہیں ہیں۔ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام پریچنگ کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، بھائی شرک چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ، میری بات سنو، میں اللہ کے نبی ہوں، اور بہت ساری باتیں قوم نے سنا نہیں، کشتی بھر افراد ایمان لائے، توجہ کیجیے، کشتی بھر افراد، مختصر تعداد، وہ لوگ ایمان لائے، یہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد ہوا ہے،
950 کی تبلیغ کے بعد، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے گا۔ فارت تنور، تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے میہ برسنے لگا، طوفان آیا، اور اب نتیجہ کیا ہے؟ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ ان ڈوبنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، کہنے لگے ابھی وہ ڈوبا نہیں ہے، پانی دیکھ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے لال کشتی میں سوار ہو جا، کشتی میں آ جا۔ اس نے کہا کہ بابا میں کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، تو پھر کیا کرے گا، آج تو ڈوب جائے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا معلوم ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ بابا میں اس سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یا سمونی من الماء، یہ پہاڑ مجھے موت سے بچا لے گا۔ اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ دشمنان خدا کا موت سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا رواج بہت پرانا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے کہ یا سمونی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم الیوم، اے میرے لال آج کوئی نہیں بچا پائے گا، بس جو سفینے میں آئے گا وہی بچے گا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے کہا تھا مثل اہل بیت کا مثل سفینت نوحین، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا بچے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ تو ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے کہ میں تو سوار نہیں ہوتا، موج آئی اور وہ غرق ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غرق ہو رہا تھا اب نوح علیہ السلام کی فریاد، اے میرے پروردگار انہ من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے ابنی اور یہ میرے اہل میں سے ہے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے شفقت سے مغلوب ہو کر اہل کا لفظ استعمال کیا، پروردگار عالم نے ایک جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا ہے صحیح ہے مگر تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہے مگر تیرے اہل میں نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ڈانٹا ہے، تو خدا ہے اس کو تو حق ہے، وہ ڈانٹ سکتا ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو جانا۔ اتنا ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو اہل نہ ہو اسے اہل بیت میں شامل کرنا خدا کی نگاہ میں جہالت بھی ہے، جاہلیت بھی۔ اب نوح علیہ السلام کے جملے کی تو ہم توجیہ کریں گے، اولی الاعظم نبی ہیں، معصوم ہیں، وہ توجیہ ہم کریں گے، مگر اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، لفظ تو بڑے واضح ہیں۔ اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ ان تکون من الجاہلین، کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ، میں اس پر تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام فوراً سنبھلے، اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ان کے جملے کی ہم توجیہ کریں گے، مگر اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو اہل میں شامل نہ ہو اسے اگر زبردستی اہل میں گھسایا جائے تو یہ نگاہ قرآن میں، نگاہ پروردگار میں جہالت بھی ہے، جاہلیت بھی ہے۔ تو اتنا ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ بیٹا ہے، مگر بیٹا ہونے کے باوجود پروردگار نے اعلان کر دیا کہ اہل میں نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یہ بہت اہم ہے، یہ ایک موقع ہے۔ اور دوسرا موقع اسی سورہ ہود میں اور دیگر سوروں میں بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا، اور پروردگار عالم نے کہا اسر بقطع من اللیل، فرشتوں نے خدا کا پیغام پہنچایا، اے لوط اپنے اہل کو لے کر نکل جائیے، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں آپ نکل جائیے، بستی پر عذاب نازل ہونے والا ہے، آپ اپنے اہل کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں، مگر علم رہا تک، آپ کی بیوی اسے اجازت نہیں ہے، وہ غابرین میں سے ہے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عرف میں، معاشرے میں بیوی بھی اہل میں شامل ہے، بیٹا بھی اہل میں شامل ہے، اور یہاں پر اہل سے بیٹے کو بھی خارج کر دیا گیا، بیوی کو بھی خارج کر دیا گیا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جناب سارہ سلام اللہ علیہا، ان کو شامل مانا گیا اسی سورے کے اندر، اسی سورے میں شامل مانا گیا۔ تو اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا، پیغمبر اکرم، ان کے اہل البیت، ان سے رزق دور رکھا جا رہا ہے، ان کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور پیغمبر اکرم کی بیویاں بھی ہیں، پیغمبر اکرم کی بیٹی بھی ہے، برادران کے نزدیک بیٹیاں ہیں، پیغمبر اکرم کا بیٹا بھی ہے ابراہیم، جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے وہ اس وقت حیات تھے،
کہ جب آیت اطہیر نازل ہوئی، یعنی یہ بہت عجیب ہے کہ پیغمبر اکرم کی بیوی بھی ہے، پیغمبر اکرم کی بیٹی بھی ہے، برادران کے نزدیک بیٹیاں ہیں، پیغمبر اکرم کا بیٹا بھی ہے، اعلان ہو رہا ہے اہل البیت سے رچ کو دور رکھا جا رہا ہے، طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے سورے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیٹا ہے مگر اہل میں نہیں ہے، بیوی ہے مگر اہل میں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پریشانی یہ ہے کہ پروردگار نے انما کا انحصار کھینچا ہے کہ بس اور بس اہل البیت، ان گھر والوں سے۔ یقین جانیے برادران عزیز، اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے چادر کا حصار کھینچنا ضروری تھا تاکہ اعلان طہارت در و دیوار میں منتشر نہ ہو جائے۔ وہ اعلان در و دیوار کے اندر منتشر ہو جاتا، لہذا اس موقع پر پیغمبر اکرم چادر میں سب کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہم ہاؤلاء، اے میرے پروردگار، میں اپنی دعا کے سرنامے میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ ہیں میرے اہل البیت، خاص الخاص گھر والے، اے مالک ان سے ہر رچ کو دور رکھ، ویسا پاکیزہ رکھ کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر پروردگار کا خطاب شروع ہوتا ہے، خداوند متعال اعلان کرتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ سنو، یا سکان سماواتی، اے ساکنان سماوات و عرش سنو، انی ما خلقت سما مبنیہ ولا ارض مدنیہ، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ میں نے آسمان کا شامیہ نہ سجایا نہ سجاتا، ولا ارض مدنیہ، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے زمین کا فرش بچھایا نہ بچھاتا، ولا قمرا منیرا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ چاند کو میں نے چاندنی عطا کی نہ دیتا، ولا شمسا مضیا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو ضیا بخشی نہ بخشتا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ سمندروں میں روانی ہے ان میں روانی نہ ہوتی، یہ جو تم کشتیوں کا چلنا دیکھ رہے ہو ان کشتیوں کو چلنے کا اذن و اجازت نہ ہوتا، غرض یہ کہ پوری کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسہ، یہ پانچ کہ جو اس وقت چادر میں موجود ہیں، جس پر جناب جبرائیل کا وہ سوال یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ جبرائیل نہیں پہچانتے کہ چادر میں کون، جبرائیل نہیں جانتے کہ چادر میں کون، یہ مباحثہ ہے علمی کتابوں کے اندر کہ جناب جبرائیل نے یہ سوال کیوں کیا کہ اے مالک یہ ہیں کون چادر کے نیچے، یعنی غور فرمائیے۔ کسی نے جواب یہ دیا کہ جبریل نے جب پانچوں کا نور ایک ساتھ دیکھا تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں، مگر آپ غور فرمائیے جب وہ عالم نور میں 14 کا نور ایک ساتھ دیکھ رہے تھے تب عالم نور میں ان کی آنکھیں خیرہ نہیں ہوئی تھیں، جبریل خود نوری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یا رب ومن تعقل کے ساتھ۔ واقعا برادران عزیز، جو اس کا جواب دیا علماء کرام نے بہت خوب جواب دیا، وہ کہنے لگے کہ بات صرف اتنی ہے کہ جبرائیل بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں مگر آل محمد کے ذکر کو سننے میں وہ لذت ہے کہ جبرائیل پسند کرتے ہیں کہ یہ ذکر ہو اور بار بار ان کو سننے کا موقع ملے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار کو بھی اس ذکر میں وہ مزہ آتا ہے کہ پروردگار عالم ذاکر بن کر آل محمد کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ یہاں جبرائیل سوال کرتے ہیں یا رب ومن تحت الکسہ، اے میرے معبود یہ ہیں کون چادر میں، اور وہاں پروردگار کہتا ہے ہم فاطمتو، یہ زہرا ہیں، وابوہا زہرا کے بابا ہیں، وبالوہا زہرا کے شوہر ہیں، وبنوہا اور زہرا کے دونوں بیٹے ہیں۔ غلط، پھر ایک مرتبہ غلط، میں معافی چاہتا ہوں، بزرگان کو تو میں مخاطب کر ہی نہیں رہا، میرے نوجوان دوست، کہ ہم فاطمت ہو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ بنوہا کا ترجمہ دو بیٹے نہیں ہے، عربی زبان کے اعتبار سے ابن ایک بیٹے کو کہتے ہیں، ابنان دو بیٹوں کو کہتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ الگ ہے، یعنی اردو والا معاملہ نہیں ہے کہ واحد سے سیدھا آپ جمپ کریں جمع کی طرح، جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے سنگولر کے بعد فوراً پلورل، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہے تثنیہ کی جگہ جمع کا صیغہ، یعنی کیا مطلب، بیٹے دو نظر آ رہے ہیں چادر میں، حسن اور حسین، مگر پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا ابنا ہا کہ نون کو گرایا جائے اور ہا کی طرف ضمیر اضافت میں بیان کر دی جائے، نہیں ایسا نہیں کیا، پروردگار عالم نے کہا بنو، بنو کا مطلب کیا ہے، بنون سے نکلا ہے، بنون کا مطلب کیا ہے، سارے بیٹے، ام فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے دو بیٹے نہیں، زہرا کے سارے بیٹے. تو جب دو ہیں تو سارے بیٹوں کا مطلب کیا؟ ان دو کو فقط دیکھو تو دو ہیں، مگر حسین کے سلم میں نو اماموں کا نور دیکھو تو سارے بیٹے سمجھ میں آ جائیں گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیجئے محمد و آل محمد. حضرت حجت تک تمام اماموں کی طہارت کا اعلان ہے اس اعلان طہارت میں، اور پھر اس کے بعد جناب جبرائیل پروردگار عالم سے اذن طلب کرتے ہیں کہ مالک اجازت ہے انا حبتا الی الارض لکونا معہم سادسا، کہ پروردگار مجھے اجازت ہے تیری طرف سے کہ میں زمین پر جاؤں اور ان پانچ کے ساتھ چھٹا میں بن جاؤں. پروردگار عالم نے اجازت دی، جناب جبرائیل تشریف لائے، گھر میں داخل ہو گئے، چادر میں داخل نہیں ہوئے. ایک مرتبہ پھر چادر کے باہر ٹھہر گئے. یہ چادر اس وقت مستقل بیت ہے جس کے موجود افراد اہل البیت ہیں. یہ چادر اپنی جگہ پر بیت ہے اس وقت، یہ چادر خیمے کی طرح سے نصب کر دی گئی ہے، بیت ہے اور گھر میں موجود افراد اہل البیت ہیں. جناب جبریل تشریف لائے، چادر کے باہر کھڑے رہے، سلام کیا، تہنیتی کلمات کہے اور پھر اس کے بعد اجازت مانگی. یہ عجیب پروٹوکول ہے کہ اذن پروردگار مل چکا ہے، مگر حفظ مراتب ہے کہ جب تک پیغمبر کا اذن نہ مل جائے چادر میں داخل نہیں ہوگا، باہر کھڑے رہے. اے اللہ کے رسول، خدا نے تو اجازت دے دی ہے، لیکن کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟ اب یہ فارمل اپروول ہے مگر لینا ضروری ہے. پیغمبر اکرم منع تو نہیں کریں گے، مگر آپ دیکھیے کہ حفظ مراتب، کہ حضور سے اجازت نہ ملے تو چادر میں داخل نہیں ہو رہے. اے اللہ کے رسول، خدا نے اجازت دی ہے، کہ آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں داخل ہو جاؤں؟ پیغمبر اکرم نے کہا بالکل، اے جبرائیل تمہیں اجازت ہے، آ جاؤ. اور جناب جبرائیل چادر کے اندر داخل ہو گئے. اب دیکھیے برادر نے عزیز، یہ عجیب بات ہے. اکبر تو پھر یادش بخیر حضرت علامہ آیت اللہ سید علی نقی نقشن صاحب یاد آئے، انہوں نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ان پانچ نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی دعا نہیں مانگی. ان پانچ نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی دعا نہیں مانگی کہ مالک اجازت ہے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں. یہ جبریل ہیں کہ اجازت لے کر آ رہے ہیں کہ اے پروردگار میں ان پانچ کے ساتھ چھٹا بننا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد داخل ہوئے اور پھر آئے تطہیر کی تلاوت کی کہ یہ پروردگار کا اعلان ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اس گھر والوں، ارادہ پروردگار یہ ہے، اے اس گھر والوں، جبریل بھی اندر آ کر چادر میں داخل ہو کر اس کے حصار میں شامل ہو کر اعلان کرتے ہیں. پھر میں جملہ تکرار کر رہا ہوں تاکہ طہارت کا اعلان چادر کے باہر در و دیوار میں منتشر نہ ہو جائے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو. برادران اہل سنت کی کئی کتابیں ہیں، یعنی بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ کئی کتابیں ہیں، کہ جن میں جناب ام سلمہ والے ورژن میں، جو ہمارے دوست ابتدائی مجلس سے موجود ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جناب ام سلمہ والے ورژن میں، جناب ام سلمہ بسد احترام، مگر انہوں نے چادر کا ایک کونا اٹھایا اور پیغمبر اکرم سے یہ کہا، اللہ کے رسول میں بھی اندر داخل ہونا چاہتی ہوں، مجھے اجازت ہے؟ پیغمبر اکرم نے روک دیا، اے ام سلمہ، میرے اہل البیت میں داخل ہونے کی کوشش مت کرو. جس پر جناب ام سلمہ نے سوال کیا، الستو من اہل البیت، کہ کیا میں اہل البیت میں شامل نہیں ہوں؟ پیغمبر نے کہا، انتی من ازواج النبی، اے ام سلمہ تم ازواج نبی میں شامل ہو، مگر نبی کی زوجہ ہونا اور ہے، اہل البیت ہونا اور ہے. عرفن اہل البیت میں شامل ہونا اور ہے، چادر کے حصار میں آنا اور ہے. یہ جناب جبرائیل کا اعلان. اب آخری ایک جملہ اور اس کے بعد منزل مصائب. دیکھیے برادران عزیز، ایک مرتبہ پھر ہمارے استاد کا یہ جملہ ہے، حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا، فرمانے لگے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس چادر میں کون کون، چادر میں کون کون ہے. چادر میں ہیں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور جبرائیل. اب پانچ کے بعد چھٹا جناب جبرائیل، تب چھ ہو گئے. ایسا ہی ہے جناب سیدہ خاتم النبیین، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین اور جناب جبرائیل. ان سب کے القاب پر غور کیجئے، پیغمبر اکرم کون ہے؟ سید المرسلین، رسولوں کے سردار. علی کون ہے؟ سید الاولیاء، اولیاء کے سردار. بی بی کون ہے؟ سیدت النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کے سردار. حسن اور حسین کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار. اور جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار. تو یہ سارے کے سارے سید ہیں، سادات کا مجمع ہے، کوئی امتی کیسے داخل ہو جائے گا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس عزیزوں، دکھ اسی بات کا ہے کہ وہ چادر کا حصار کھینچ کر جس بیت کی تشریح کی گئی، جبریل اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے. اور پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوتے ہی ہجوم نظر آ رہا ہے بیت فاطمہ پر، جناب سیدہ کے دروازے. مت فراموش کیجئے گا کہ ملک الموت نے بھی جب تک اجازت نہیں مل گئی جناب سیدہ سے، گھر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کی تھی. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ کتنا بڑا صدمہ ہے فاطمہ زہرا کو. نبی کی وفات ہوتی ہے، 75 اور 95 دن گزرتے ہیں اور جناب سیدہ اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہے جوانی میں، عین جوانی میں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عجیب دو روایتیں ہیں. اور بس آج کی حد تک اسی پر میں اکتفا کرنا چاہوں گا. کل مسائل نسبتاً میں طویل پڑھوں گا، لیکن برادران عزیز، فقط ان دو روایتوں پر غور کیجیے. ایک روایت ہے بیت الاحزان کی شیخ عباس قمی، اور دوسری روایت ہے مالے سے تین کی. یہ دو روایتیں فقط. بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی چھٹے امام کی ایک روایت نقل کرتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ پہلا مقدمہ قیامت کے میدان میں کس کا پیش ہوگا؟ پہلا مقدمہ. اتنے مظالم ہوئے ہیں آل محمد پر، تو ہمارے ذہن میں تو بہت کچھ آ سکتا ہے نا. اچھا عزیزان، آپ جانتے ہیں کہ میں اکسانے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے جملے نہیں کہا کرتا، بالکل نہیں کہا کرتا، یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے. اگر چھٹے امام نے نہ کہا ہوتا تو میں بھی نہ کہتا. چھٹے امام نے جملہ کہا کہ ماں قررت عینن، وہ آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں جو اس جملے کو سنیں اور ان آنکھوں میں آنسو نہ ہو. خود امام اس وقت گریہ کر رہے تھے جب یہ جملہ کہہ رہے تھے. کہ یہ بتاؤ کہ پہلا مقدمہ تمہارے خیال میں کون سا ہے کہ جو میدان قیامت میں پیش ہوگا، کون سا ہے؟ اچھا، ذہن میں آتا ہے کہ شاید کربلا کا مقدمہ. نہیں، حسین مظلوم کے گلے پر چلنے والے خنجر کا مقدمہ، ظلم تو بہت بڑا ہے. نہیں، پہلا مقدمہ وہ بھی نہیں، وہ بعد میں ہوگا، یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے. علی اکبر کے سینے میں بچی کا ٹوٹا ہوا پھل تھا، اس کا مقدمہ؟ وہ مقدمہ بعد میں آئے گا. عباس کے بازو کٹے تھے، ان کٹے ہوئے بازوؤں کا مقدمہ؟ وہ بھی بعد میں. علی اصغر کو 6 ماہ کا بچہ کہ جس کا خون حسین نے زمین کربلا میں بہنے نہیں دیا، اپنے گال پر، اپنے رخسار پر مل لیا، اپنے چہرے پر مل لیا، وہ مقدمہ کا کہ نہیں؟ زینب کی چادر کا مقدمہ؟ وہ بھی نہیں. سکینہ کے تماچوں کا مقدمہ؟ وہ بھی نہیں. جلتے ہوئے خیموں کا مقدمہ؟ وہ بھی نہیں. کہ پہلا مقدمہ کون سا ہے؟ کہ پہلا مقدمہ زہرا کے اس لال کا پیش کیا جائے گا جسے اس دنیا میں زندہ آنے کا موقع نہیں ملے گا. اسارس الحسنین محسن کا مقدمہ. یہ مقدمہ کون پیش کرے گا؟ یہ مقدمہ جناب خدیجہ اور جناب بنت اسد، جناب محسن کا لاشا لے کر آئے گی. پروردگار عالم کی عدالت سجی ہوئی ہے، اور اس عدالت میں جناب خدیجہ اور جناب بنت اسد، نانی اور دادی، یہ مقدمہ پیش کرے گا. محسن کا لاشا بہت چھوٹا سا ہے، مگر اتنا بھاری ہے کہ دونوں بیویوں کو آنا پڑا. جناب خدیجہ کیا فریاد کریں گی؟ یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ نگاہ تصور سے سوچیں کہ جناب خدیجہ یہ کہیں گی نا کہ اے پروردگار، میں نے اس امت پر سب کچھ خرچ کر دیا، نچھاور کر دیا. میرا سوال تو صرف اتنا ہے کہ کیا میری زہرا کے اس محسن کو زندہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے؟ اے پروردگار، مجھے آج انصاف چاہیے. جناب بنت اسد دادی ہیں، جناب بنت اسد یہ کہنے کا حق رکھتی ہیں نا کہ اے میرے معبود، تیرا حبیب مجھے اپنی ماں کہا کرتا تھا. پیغمبر اکرم کا یہ جملہ تھا
جناب بنت اسد کو مخاطب کرتے تھے یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں، اے پروردگار مجھے انصاف چاہیے، میرے علی اور میری زہرا کے اس محسن کو دنیا میں زندہ آنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. عزیزان آپ غور فرمائیے، ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ محسن کا مقدمہ، محسن کا لاشا، یہ خدیجہ اور بنت اسد کے حق میں کیوں ہیں؟ یہ بیویاں کیوں پیش کر رہی ہیں؟ محسن کا لاشا تو سیدہ کے حق میں ہونا چاہیے، ماں کے حق میں ہونا چاہیے، بی بی فاطمہ کو یہ مقدمہ پیش کرنا چاہیے. جناب خدیجہ دائیں ہوں، جناب بنت اسد بائیں ہوں، مگر لاشا تو جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، مگر جناب سیدہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیوں عزیز و جناب سیدہ کا ہاتھ خالی کہاں ہے؟ بی بی کے ہاتھ خالی کہاں ہے؟ بی بی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ معمہ حل نہ ہوتا اگر مال ستین کی روایت ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی. مال ستین کی روایت نے بتایا کہ فاطمہ کے ہاتھ خالی کہاں ہے؟ فاطمہ کے ہاتھ میں پہلے ہی کچھ موجود ہے، اور وہ کیا موجود ہے؟ الفاظ سنیں گے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، واشتد الامر علی الناس، اور لوگوں پر معاملہ بہت سخت ہو جائے گا، بعث رسول اللہ امیر المومنین، اس وقت اللہ کے رسول مولا سے کہیں گے اے علی جاؤ فاطمہ کے پاس، لتحضر مقام الشفاعہ، تاکہ فاطمہ مسند شفاعت پر بیٹھیں اور امت کی شفاعت کے لیے دعا مانگیں. مولا آئیں گے جناب سیدہ کے پاس اور آ کر یہ کہیں گے یا فاطمہ مد دخلت لأجل هذا المقام، اے فاطمہ امت کی شفاعت کے لیے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، کچھ سامان شفاعت بھی ہے، مد دخلت لأجل هذا المقام، خدا کی بارگاہ میں آپ گڑ گڑا کر فریاد کریں گی، شفاعت مانگیں گی، تو کوئی سامان شفاعت بھی ہے، کیا پیش کریں گی؟ اس وقت فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ پر سے چادر کو ہٹائیں گی اور بتائیں گی کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے. زہرا کے ہاتھ خالی نہیں ہیں، بی بی کے الفاظ سنیں گے. بی بی کہتی ہیں کفانا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن کفانا لأجل هذا المقام، امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہے. کیا کافی ہے؟ الیدان دو ہاتھ، المقطوعتان دو کٹے ہوئے ہاتھ. کس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ؟ من ابنی العباس، ارے میرے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو اس امت کی شفاعت کے لیے بہت کافی ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ محسن کا لاشا خدیجہ کے ہاتھ میں کیوں ہے، بنت اسد کے ہاتھ میں کیوں ہے، زہرا کے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں کہ جن کا واسطہ دے کر بی بی شفاعت. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. مارے الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس ڈاکٹر شیخ محمد یاسین، ان کے مرحوم والدین سید حامد رضا عبدی، تمام ارواح مومن و مومنات، شہداء ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. برحمتک یا ارحم الراحمین.